ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج جو ہے وہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. الحمدللہ کل جو ہے وہ 29th آف سفر کو دنیا کے اکثر ملکوں میں چاند نظر آ چکا ہے، تو آج جو ہے وہ سب کے ہاں پہلی ربیع الاول کی تاریخ ہے. جیسا کہ گزشتہ بیان میں ذکر کیا گیا تھا، ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی برکت اور اس کی عظمت، اس کی محبت ہر ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اور چونکہ یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات پر جو سب سے بڑا احسان اس دنیا کی کائنات کے اندر جو بھیجا، اس کا مہینہ ہے. اس وجہ سے یہ مہینہ اپنے اندر ایک خاص عظمت رکھتا ہے، ایک خاص فضیلت رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق گزشتہ بیان کے اندر ذکر کی گئی تھیں کہ ہر ایک ایمان والے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حقوق واجب ہوتے ہیں. ایک تو ہے عقیدت، کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی ہونے کا اور آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا، آپ کے اوپر اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اسی طرح عظمت، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر ایک چیز سے زیادہ ہو. اسی طرح محبت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک محبت سے فائق ہو، سب سے زیادہ ہو. اور چوتھی چیز ہے اطاعت، کہ آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا. تو یہ چار حقوق جو ہے بیان کیے گئے تھے. اب یہ کہ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس کو کس طرح منایا جائے، ایک سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو کیا اس کے لیے یہ طریقہ مناسب ہے کہ میں اپنے گھر کے ونڈوز کے اوپر لائٹنگ لگا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کا پکچر جو ہے گھر پہ لگا دوں اور بس، اور بات ختم ہو گئی؟ یعنی ایک یہ طریقہ ہے، کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ چلو اس سے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جاتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ ٹوپی پہننا شروع کر دیتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ نعلین کا فوٹو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعلین مبارک جو آپ پاؤں کے اندر پہنتے تھے چپل، اس کا جو تذکرہ آتا ہے روایت کے اندر، اور پھر اس روایت کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کی تصویر بنا دی، تو کوئی جو ہے عظمت سے ٹوپی کے اندر وہ تصویر کو لگاتا ہے. اور بھی کچھ طریقے ہو سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا مہینہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، منانا ہے. کسی بھی چیز کو منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کو منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ایک سوال ہے. تو کیا صرف ونڈوز کے اوپر لائٹنگ لگا کر، یا کہ اپنی ٹوپی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین مبارک کا نقش رکھ کر، یا کوئی اور تصویر، مثلاً کہ مسجد نبوی کی تصویر یا ہے کہ گنبد جو ہے سبز گنبد اس کی تصویر لگا کر، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا اور ایک ربیع الاول کے مہینے کو منا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد اور آپ کی ولادت کا مہینہ ہم نے سیلیبریٹ کر لیا؟ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان طے کرے کہ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے تو کیوں نہ میں کچھ ایسے طریقے اور اسباب اختیار کروں جس سے اللہ کے نبی کی محبت میرے دل میں اور بڑھ جائے۔ وہ طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ طے کرے کہ اس مہینے کے اندر میں انشاءاللہ درود شریف کا اہتمام کروں گا، اور اللہ کا ہر ایک بندہ، اللہ کے نبی کا ہر ایک امتی روزانہ کچھ نہ کچھ درود شریف تو حسن ظن یہی کہ پڑھتا ہی ہوگا، لیکن اس مہینے میں خصوصی اہتمام کریں، کوئی نمبر فکس کر لے کہ ہاں مجھے روزانہ 1000 مرتبہ جو ہے وہ اپنے نبی پر درود بھیجنا ہے اس مہینے کے اندر۔ کوئی شخص یہ طے کرے کہ مجھے کوئی نئی نئی سنتیں سیکھنا ہے اس مہینے کے اندر، روزانہ ایک نئی سنت جو میری زندگی میں نہیں ہے مجھے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے ابھی تک بچپن میں پڑھی ہوگی، قصے سنے ہوں گے سیرت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اور آپ کے واقعات وغیرہ، چلو میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، کوئی سیرت کی معتبر کتاب لے کر، حدیث کی کوئی بڑی اور معتبر کتاب لے کر میں اس کا تفصیلی مطالعہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اپنے نبی کی زندگی معلوم پڑے کہ میرے نبی جو اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ نے ہجرت کیسے فرمائی، صلح حدیبیہ کب پیش آئے، اس پر کیا چیزیں پیش آئیں، آپ کے ازواج مطہرات سے آپ نے کب نکاح فرمائے، کس کس مقصد سے نکاح فرمائے، کب کب نکاح فرمائے، آپ کے اولاد اور بنات طاہرات سب کتنی ہوئیں، کن کن جگہ پر آپ نے سفر کیا اپنی زندگی کے اندر، کون سا سفر آپ نے جہاد کے لیے کیا، کون سا سفر جو ہے وہ حج کے لیے کیا، کون سا سفر عمرے کے لیے کیا، کون سا سفر تجارت کے لیے کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ اپنے نبی سے محبت کے دعوے کے بعد تو یہ تمام چیزیں ایک ایمان والے کو جاننا ضروری ہے۔ تو آدمی طے کرے کہ ٹھیک ہے اس مہینے کے اندر میں کوئی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کروں گا، اور ایک میں اس مہینے سے کم از کم کوئی ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ، اس کے روزانہ کچھ صفحات جو اپنے مطالعے کے اندر رکھوں گا۔ تو آپ بتائیں یہ کون سا طریقہ بہتر نظر آتا ہے آپ کو سیلیبریشن کرنے کا، ونڈوز پہ لائٹ لگا لینا، یا ہے کہ کچھ عمل کرنا اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرنا؟ کوئی بتائے گا کون سا طریقہ اچھا ہے، پہلا ہے دوسرا؟ دوسرا طریقہ، چونکہ ونڈوز پہ لائٹ لگا لینا یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں لائٹنگ، تو یہ تو گیا ایک طرح سے مشابہت ہو گئی جو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی یہود اور عیسائی اور کسی اور مذہب کی نشانی اپنے دین میں پسند نہیں فرمائی کسی بھی حال میں، بلکہ ابھی میں مشکات شریف کا سبق گزشتہ ہفتے پڑھا رہا تھا دارالعلوم کے اندر، تو اس میں ایک حدیث آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کو علم کا شوق تھا تو مدینہ منورہ میں چونکہ یہود بھی رہتے تھے تو کبھی کبھی یہودیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی کوئی بات سن لیا کرتے تھے یہود کی، تو حضرت عمر کو کوئی بات اچھی لگتی تھی اس کے بارے میں، تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہود لوگ کوئی بات اچھی بیان کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی باتیں لکھ لیا کریں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے فرمایا کہ امتحوکون انتم کما تہو وقت الیہود والنصارا، کہ کیا تم لوگ ابھی تک حیران و پریشان ہو، اپنے دین پر اعتماد نہیں ہے، ان کی بات لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ اور پھر آپ نے جلال میں فرمایا لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، وہ کتاب کیا ہے، اگر صاحب کتاب نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میری اتباع کریں، اور تم تورات کی بات کو پسند کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ آپ نے جلال نے فرمایا آپ کی بعثت کے بعد، آپ کے بعثت مبعوث ہونے کے بعد، آپ کے نبی بن کر آنے کے بعد، قرآن کریم کے بعد، آخری شریعت کے بعد اب کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آئیں گے تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ میری اتباع کریں، اللہ اکبر۔ تو اسی سے ایک ایمان والا اندازہ کر سکتا ہے کتنا یہ شریعت کتنی زیادہ اس بارے میں غیرت والی ہے کہ کسی کی چیز کا اپنے دین میں کوئی زائد چیزیں، کوئی بدعات کی چیزیں، کوئی خرافات کی چیزیں، دوسروں کے دین کی چیزیں پسند نہیں کرتی۔ دین جو ہے صرف اور صرف قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، جیسے یہ سب باتیں سیرت کی باتیں چل رہی ہیں، اور سیرت کا مضمون وہ صرف ایک شخص کی زندگی نہیں ہے، وہ پوری ایک پوری گویا کہ ایک تمدن ہے، ایک پوری تہذیب ہے، ایک پورے دین کا عروج ہے، وہ ایک پوری زندگی کا اسٹائل ہے، وہ پورے لائف اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا، پیدائش سے لے کے موت تک کا ہر طریقہ اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اور بھی جو انسان کی زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں سیرت کے اندر سکھلا دی جاتی ہیں، بتلا دی جاتی ہیں۔ اب یہی چیز جب کوئی شخص سوچتا ہے کہ چلو سیرت پہ کچھ بات کروں، سیرت کے بارے میں کوئی بیان کروں، تو سب سے پہلا ٹینشن دماغ میں یہ آتا ہے کہ کس حصے کو چھیڑا جائے آخر۔ اللہ اکبر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی، آپ کا چہرہ انور، آپ کے بال، آپ کا چہرہ، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، آپ کے پاؤں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنے کا اسٹائل، جس کو بولتے ہیں شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے سب سے پہلے اس کے اوپر کتاب لکھی اور وہ کتاب جو ہے پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کے بال کیسے تھے، کتنے لمبے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، زبان کیسے بات کرتے، تو دانتوں کے درمیان سے روشنی کس طرح نکلتی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ایک خود موضوع ہے، تو بیان کرنے والا پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا اس کو بیان کروں شمائل کے بارے میں، آپ کے جو بدن کے اوصاف ہیں، جسم کے اوصاف ہیں، کہ سوچتا ہے کہ کیا ولادت کے واقعات بیان کروں کہ آپ کی ولادت کس طرح ہوئی اور اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی، کتنی بدترین حالت تھی دنیا کی اس وقت، وہ بیان کروں، اور ایک ولادت کے وقت جو نشانیاں پیش آئیں آپ کی والدہ محترمہ آمینہ کے ساتھ، یا اس وقت جو دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، جیسے کہ وہی واقعہ فیل پیش آیا جب ابرہا نے ہاتھیوں کو لشکر لا کے جو ہے وہ بیت اللہ کو گرانے کی، منہدم کرنے کی، ڈسٹروائے کرنے کی اس نے کوشش کی، اور اللہ نے پرندوں کی فوج بھیج کر نیست و نابود کر دیا اس کو۔ تو آپ سے ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کو بولتے ہیں واقعت الفیل، جس کو بیان کیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر۔ تو کیا وہ بیان کریں؟ پھر ایک کیا آپ کا بچپن بیان کریں، بچپن کے اندر بھی آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی، بچپن کے اندر آپ نے کس کا دودھ پیا، ماں کے ساتھ کتنا رہے، باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، کس کس نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا، کس کس باندی نے آپ کو گود میں کھلایا، آپ نے کس خاتون کا دودھ پیا، اور کس جگہ کتنے سال رہے، یا یہ واقعات یہ بیان کریں۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، تو بچپن کے حالات۔ پھر بیان کرنے والا سوچتا ہے کہ کیا جوانی کے حالات بیان کروں، کہ جوان ہوتے ہی آپ کو تمام مشرکین نے لقب دے دیا تھا صادق اور امین کا، سب سے سچا، سب سے امانت دار۔ حالانکہ جوانی کی زندگی تو عام طور پر آدمی کی ایسی ہوتی تھوڑی، لیکن آپ کی زندگی اتنی مبارک اور باسعادت تھی کہ سب بولے واہ یہ تو کیا ہے، صادق اور امین ہے، اور کتنے فیصلے اسی وقت سے گویا۔ پھر آپ کا نکاح کس طرح ہوا، جوانی میں آپ نے کہاں کہاں کا سفر کیے، سفر تجارت کس طرح کیے، اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تشریف لے کے سفر تجارت کے لیے۔ اب وہ سوچتا ہے یہ واقعات بیان کروں۔ آگے بڑھتے ہوئے جب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ نکاح کے سلسلے شروع ہوئے، عمر مبارک جو ہے 40 سال ہو گئی، آپ کو نبوت دی گئی، وہی بھیجی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وہی غار حرا کے اندر۔ تو انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ وہی ملنے کے واقعات بیان کروں کہ جبرائیل کیسے آئے، کیا واقعہ پیش ہوا، کس طرح اللہ کے نبی کی زبان سے وہ نہیں نکل رہے تھے، جبرائیل نے زور سے دبایا، اقرا، فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر زبان سے وہ آیت جاری ہو گئی۔ پھر آپ پریشان ہوتے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت جو چھوٹ نہ جائے، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں آپ ٹینشن مت لو، آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے قرآن کی آیتوں کو۔ اور پھر کس طرح آپ نے دعوت پیش کی، کس طرح شروع کے اندر جو ہے وہ چند حضرات ایمان لائے، ابوبکر صدیق، علی ابن ابی طالب، خدیجہ، جو خاص خاص بالکل شروع کے مسلمان ہیں، کیا ان کا تذکرہ کریں۔ پھر اس واقعات میں مکی زندگی کے اندر جو آپ کے ساتھ قریش کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جو ظالمانہ واقعات پیش آئے آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، کیا وہ بیان کریں۔ حضرت بلال کے واقعات بیان کریں، حضرت عمار بن یاسر کے واقعات بیان کریں، حضرت صہیب رومی کے ہاتھ بیان کریں، جو کمزور مسلمان سمجھے جاتے تھے، جن کے حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا جلتی، بالکل کھولتی ہوئی ریت کے اندر، جو سینڈ کتنی گرم ہوتی ہے وہ اس زمانے کی گرمی، آج بھی وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن منہ سے صرف احد نکلتا تھا، اللہ ایک ہے، یہ واقعات بیان کریں۔ یا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابو جہل بدبخت نے جو نیزہ مار کے ختم کر دیا. سب سے پہلی شہیدہ اسلام کی کیا ان کے واقعات بیان کریں کہ مسلمان جو ڈیفیکلٹیز, جو ٹرائلز اور جو محنتیں مشقتیں برداشت کی سب کی طرف سے. ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے, جس کو جانا ہو ہجرت کر کے چلا جائے حبشہ. وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ رہتا ہے لیکن وہ منصف ہے, وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو ہجرت حبشہ کے واقعات بیان کریں کہ وہاں مسلمان گئے تھے, کتنے مسلمان تھے, کتنے مرد تھے, کتنی عورتیں تھیں, وہاں کون کون صحابہ گئے تھے. حبشہ کے دربار میں جا کے کیا ہوا, بادشاہ جو تھا نجاشی, اس کے دربار میں جا کے آپ نے کیا کہا. نجاشی بادشاہ جو عیسائی ہونے کے باوجود بھی سمجھ گیا کہ ہاں یہ کوئی خاص بندہ ہے, اللہ کا آخری نبی ہے, وہ خود ہی اسلام لے آیا. قریش یہاں سے پھر گئے ان کو بہکانے کے لیے, اس کو بھگا دیا انہوں نے کہ نہیں, ہم ان کو اپنی پناہ میں رکھیں گے, تمہارے حوالے نہیں کریں گے. تو کیا وہ واقعات بیان کریں؟ اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے بڑھتے شب معراج کا واقعہ پیش آیا. معراج اللہ, پھر آپ کے ہاں ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو آپ کے سب سے بڑے سپورٹر تھے, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا جو آپ کی سب سے چہیتی زوجہ تھی, جن کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ان کی ولادت, ان کی جو وفات کا موقع پیش آیا, انتقال کا موقع پیش آیا, آپ کے لیے غم تھا, وہ پورا غم, غم کا سال. اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑے دو آپ کو سپورٹ کرنے والے تھے, پیاری زوجہ محترمہ اور پیارے چچا ابو طالب, وہ انتقال کر گئے ایک ساتھ. اللہ نے اس غم کا مداوع یہ کیا کہ معراج نصیب فرمائی. اللہ اکبر, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہ رات و رات جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئے, وہاں سے ساتوں آسمان پر لے گئے. سبحان اللہ, نماز کل سے فرض ہوئی. وہاں پر کیا کیا واقعات, یہ مستقل ایک سیرت کا عنوان ہے, شب معراج, معراج کے واقعات. اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں, ایک لمبا چوڑا عنوان ہے, بے شمار حدیث اس کے اوپر ہیں. تو کیا بیان کرنے والا اس کو بیان کریں؟ معراج سے واپس آئے, پھر دیکھا کہ ہاں تو اب مشقتیں بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں, اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے. پہلے اپنے صحابہ کو مدینہ بھیجنا شروع کر, مدینہ سے وفود آئے, مدینہ سے دو مرتبہ اہل مدینہ آ کر حج کے مہینے میں ایمان قبول کر گئے, اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک آبادی ہو گئی. انہوں نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ, جو بھی صحابی مکہ سے مدینہ آئے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس کا خیال رکھیں گے, اس کو اپنا حصہ دیں گے. چنانچہ مدینہ ہجرت, پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے. کتنا مبارک سفر تھا, کتنے واقعات اور روایت اس کے بارے میں. تو کیا ہجرت کے واقعات بیان کریں, اس میں کیا کیا پیش آیا؟ آگے بڑھتے جائیے, آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر کس طرح استقبال کیا گیا. اللہ اکبر, یہ ایک مستقل موضوع ہے, اس پر جو اشعار کہے گئے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وہاں پر بچیوں نے کیا اشعار گائے, کس طرح آپ کی زندگی آگے بڑھی. وہاں مدینہ پہنچ کر آپ نے کیا کیا, اور مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کو کس طرح اپنا بھائی بنایا. اللہ اکبر, مواخات جس کو بولتے ہیں, پوری دنیا کی تاریخ میں مواخات جیسی مدینہ کے صحابہ نے کی کوئی نہیں کر سکا. شیلٹر دینا, پناہ دینا, ریفیوجیز جو کوئی ملک چھوڑ کر, شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتے ہیں, اللہ کے نبی نے سب سے اچھی شکل اختیار فرمائی کہ ہر ایک مدنی صحابی نے ہر ایک مکی صحابی کو اپنا بھائی بنا لیا. چاہے کتنے بھی لوگ آئے, ہزاروں لوگ آئے, لیکن وہاں کے ہزار لوگوں نے ان کو اپنا اپنا بھائی بنا لیا. اور بھائی بنانے میں انسانیت کی ایسی مثال پیش کی کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا. فرمایا کہ دیکھو میرے پاس دو گھر ہیں, تو ایک گھر آپ کا ہے آج سے, ایک گھر میرا ہے. میرے پاس دو بزنس ہے, تو ایک بزنس آپ کا, ایک میرا ہے. میرے پاس کھجور کے چار درخت ہے, تو دو آپ کے ہیں, دو میرے ہیں. یہاں تک کہ اگر دو زوجہ تھی, دو بیویاں تھیں, فرمایا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی بھائی مواخات پر اس قدر عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا, کہیں نہیں پیش کر سکتا, نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے. اور آگے بڑھتے, تو کیا یہ مواخات کے واقعات بیان کریں, کون کس کا بھائی بنا, اس کی پوری تفصیل موجود ہے. پھر سب سے پہلے اسلام کی پہلی جنگ آپ نے, ہاں, مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. پھر مسجد نبوی کی تعمیر, یہ خود ایک سیرت کا بڑا قصہ ہے, کس طرح آپ نے تعمیر فرمائی, کس طرح آپ خود اینٹیں وغیرہ اٹھاتے تھے, پتھر مٹی اٹھاتے تھے, صحابہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے, اور سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی. پھر اور کیا کام کیا مدینہ پہنچنے کے بعد؟ یہودی لوگ وہاں پہلے سے رہتے تھے, وہ بھی چونکہ غیر مسلم تھے, ان سے بھی ایک خطرہ تھا. آپ نے سب سے پہلے ان سے کمپرومائز کیا, معاہدہ کیا کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں رہنے دیں سکون سے, ہم بھی آپ کو سکون سے رہنے دیں گے, کوئی دشمن آئے گا ہم دونوں مل کے اس سے فائٹ کریں گے, ہم بھی آپ کی حفاظت کریں گے, آپ بھی ہماری حفاظت کرنا. پورا وہ تو گویا کہ ایک ملکی معاہدہ, اس کی مثال پیش کیا آپ نے. فی اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو کفر و ایمان کے درمیان ایک حد فاصل تھی, یوم الفرقان, یوم التقى الجمعان, جس دن جو ہے وہ 313 مجاہدین نے 1000 کافروں کو ختم کر دیا اور اللہ کا دین جو ہے نافذ کر دیا قیامت تک کے لیے. اللہ کے نبی نے دعا, وہ غزوہ بدر کے واقعات قرآن کریم کے اندر, سیرتی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے عجیب و غریب واقعات, بے شمار حدیث اس کے بارے میں, کس طرح غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر کیسے تھا؟ وہ اقدامی تھا, دفاعی تھا, ڈیفینس میں تھا, یہ کہ آگے بڑھ کے آپ نے خود حملہ کیا, وہ خود سیرت نگاروں نے لکھا ہے. آگے بڑھتے جاؤ. وہ تو شکست ہو گئی جنگ احد کے اندر, نیکسٹ جنگ احد اس کے اندر کیا ہوا, پھر جنگ خندق میں کیا ہوا, اب یہ واقعات, پھر صلح حدیبیہ کب ہوئی, کہ اللہ کے نبی خواب آیا کہ اپنے گھر اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. ویسے ہی مکہ چھوڑے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے, 6 سال ہو چکے تھے, دل میں خواہش تھی کہ وہ مکہ جس کی وہ بیت اللہ جس کی ہم روزانہ زیارت کرتے تھے 6 سال سے وہ ہماری نظروں سے اجھل ہیں. اللہ نے خواب میں دکھایا کہ طواف کر رہے ہیں, فرمایا شاء اللہ کوئی راستہ کھول دے گا, چلو عمرہ کرنے جاتے ہیں. سن ہجری 6 کے اندر عمرہ کا سفر ہوا, لیکن ان مشرکین نے آپ کو روک دیا اور حدیبیہ کے اندر آپ کو کہا کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ لوگ. اور پھر وہ صلح حدیبیہ جو خود ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی زندگی کا, شریعت اسلام کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. آپ نے کیا معاہدات فرمائے, صلح حدیبیہ میں کیا حکمتی تھی, کیا کیا صلح تھی, اس کے خور پورے واقعات احادیث کے اندر, سیرت کتابوں کے اندر موجود ہے. تو کیا بیان کرنے والا اس کو بیان کرے. آگے بڑھتے ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑا جب فائٹنگ اور جھگڑا کچھ کم ہو گیا, سیز فائر ہو گیا, تو کفار و مشرکین سفر کر کے دیکھنے لگے, چلو آخر یہ لوگ اتنے کیسے ہیں, ایمان میں گھس گئے, اتنے پکے ہو گئے کہ کوئی چیز ان کو اس سے پھیر نہیں سکتی. کوئی لالچ دو, موت کا خوف دلاؤ, مال کی لالچ دلاؤ, کچھ بھی کرو, یہ ایمان سے ہٹنے پر آخر کیا چیز ہے, چلو جا کے دیکھیں مدینہ منورہ. تو جن مشرکین کے دل میں ایمان لکھا ہوا تھا وہ وہاں جا کے ایمان لے آتے فوراً. پھر ایک اللہ نے ایک ترتیب بنائی اور فتح مکہ کا موقع آ گیا. سن ہجری 8 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سالوں کے اندر ہی دوبارہ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے. اللہ اکبر. اب کیا بیان کرنے والا اس فتح مکہ کے واقعات بیان کرے, اتنی عظیم الشان فتح, دنیا میں اس سے پہلے ایسی فتح اور ایسی عام معافی کبھی کسی کو نہیں دی گئی تھی. فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم, اور دشمنوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا کے ناک کاٹ دی, کان کاٹ دی, کلیجہ نکال کے چبا لیا. آپ کتنے لوگوں کو شہید کیا, کتنے آپ کے احباب کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو. آپ نے فرمایا کہ نہیں, آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا, کوئی ریونج نہیں. لا تثریب علیکم الیوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خود اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں, مستقل واقعات احادیث. سن ہجری 8 کی بات ہے. آگے بڑھتے جائیے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہوئے غزوہ حنین پھر ایک ہوا کہ وہاں سے طائف کے اندر کچھ لوگ قریب ہیں, وہ لوگ کچھ تیاری کر رہے ہیں جنگ کے لیے, وہاں چلتے گئے. وہاں سے حنین فتح ہو گیا, وہاں سے لوٹے, فرمایا چلو عمرہ کرنا چاہیے, عمرہ کر کے لوٹتے, عمرۃ الجعرانہ, پھر عمرہ کر کے آپ واپس مدینہ منورہ لوٹے. سن ہجری 8 کے واقعات تھے. سن ہجری 9 کے اندر پھر وفود آنے شروع ہو گئے, بہت سارے قبائل جو سمجھ لیتے کہ بہت سارے قبائل عرب کے ویٹ کر رہے تھے کہ یہ جو آخری نبی ہے اگر یہ مکہ والوں سے جیت جائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے, اگر ان سے نہیں جیتیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے, چونکہ وہ ختم ہو جائیں گے پھر. لیکن جب وہ جیت گئے تو بہت سارے مسلمان, بہت سارے لوگ کفار و مشرکین ایمان کے اندر داخل ہو گئے. بہت عام الوفود کہتے ہیں اس کو, بہت سارے وفود آئے. سن ہجری 10 کے اندر پھر آپ نے اپنا حجۃ الوداع, غزوہ تبوک, غزوہ تبوک ہوا, اس کے بعد پھر سفر حجۃ الوداع جو آپ کی زندگی کا ون اینڈ اونلی حج تھا. اللہ, وہ سفر کی عجیب داستان ہے, کس طرح آپ نے اعلان کیا, کس طرح صحابہ اکرام 1 لاکھ سے زیادہ جمع ہو گئے, کس طرح سفر ہوا, کون سی تاریخ کو مدینہ سے نکلے, کون سی تاریخ کو مکہ پہنچے, مکہ پہنچے کیا کیا آپ نے, طواف کس طرح کیا, طواف قدوم کس طرح کیا, احرام میں کس طرح باندھا تھا, کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. اور جو بعض صحابہ نے صرف حج کا احرام باندھا, بعض نے صرف عمرے کا احرام باندھا, بعض نے دونوں کا احرام باندھا, تو حج کی جو مختلف قسمیں اس سے وجود میں آئی, پھر کس طرح آپ نے رمی فرمائی, طواف کیا, اور کس طرح آپ نے وہاں گزر حج, پھر خطبہ دو یوم عرفہ حجۃ الوداع کا عظیم الشان خطبہ آپ نے دیا, جو آخری آپ کے خطبات تھے جو عظیم الشان, کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے, کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے, صرف ایک چیز سے, اللہ بالتقوا, جو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ افضل ہے. بس بھائی, نسب اور حسب یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں چلتی ہے, جو اللہ کا جتنا قریب ہے وہ اتنا اللہ کا مقرب ہے, وہ اللہ کا اتنا زیادہ گویا فرما بردار بندہ ہے. تو اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے, اور اس کے بعد پھر آپ کے آخری حالات زندگی کے, کس طرح بیماری کے واقعات, کون سے دن بیماری شروع ہوئی, اور پھر کون سے دن کس طرح وفات کا دن پیش آیا. تو اب میں یہ بیان کر رہا تھا شروع سے, گویا کہ میں نے اپنے آپ کی زندگی سٹارٹ کی اور یہاں تک ختم کیا, کہ بیان کرنے والا اس میں سے کون سے واقعات بیان کریں. آپ کی پوری زندگی ایسی کہ ایک ایک واقعات کے لیے کئی کئی گھنٹے چاہیے, ایک ایک چیز کے لیے, ایک ایک چیز کے لیے, ایک ایک واقعے کے لیے, ایک ایک سفر کے لیے, ایک ایک فتح کے لیے, ایک ایک غزوہ کے لیے, ایک ایک نکاح کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے آپ کی زندگی اتنی وسیع ہے کہ لکھنے والے لکھتے لکھتے معلومات, یہ جو چیز روایات احادیث اتنی زیادہ ہے کہ جمع کرنے والا حیران ہے, کس چیز کو میں بیان کروں, کس چیز کو لکھوں, کس چیز کو چھوڑوں. جیسے میں گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا کہ دیگر جو لوگ بڑے بڑے دنیا کے اندر گزرے ہیں ان کے بارے میں لکھنے والا سوچتا ہے معلومات ہی نہیں کیا لکھیں ان کے بارے میں, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی معلومات, اتنی احادیث, اتنی روایات ہیں کہ وہ اس پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا لکھے, کیا چوز کرے اور کیا چھوڑے اس کے اندر سے. سبحان اللہ.
تو بہرحال یہ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے، ایسی چند باتیں اس مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرما دی. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آخر ہم یہ مہینے کو کس طرح منائیں، کیا اپنے ونڈوز کے اوپر لائٹ لگا لیں، کیا مسجد نبوی کا فوٹو لگا لیں، یا اپنے ٹوپی کے اوپر نالین کا فوٹو لگا کر بس پہن لیں، یا ہم درود شریف کی کثرت کریں، ہم جو اپنی نبی اپنی زندگی کے اندر چیک کریں کون کون سی سنتیں میری زندگی میں ہے اور کون کون سی زندگی میری زندگی سنتوں سے خالی ہے. اب ایک مثال لے صرف بات ختم کرتا ہوں، کھانے کا طریقہ، کھانے کا سنت طریقہ ہے، لیکن کیا آپ دیکھیں کہ وہ سر سنتیں ہم سنت کے مطابق کھاتے ہیں؟ کھانا تو ہر ایک کو کھانا ہی ہے، لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کھائیں گے تو آپ کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. ہر ایک انسان سوتا ہے، سونا ہی ہر ایک انسان تھکتا ہے، سوتا ہے رات میں، سنت کے مطابق سوئیں گے آپ کا سونا عبادت بن جائے گا. ہر انسان تجارت کرتا ہے، کرنی ہے آپ کو، دکان کھولنی ہے، شاپ جاب پہ جانا ہے، لیکن آپ ان طریقوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تجارت فرمائی، کیسے آپ نے ہمیشہ سچ بولا، کیسے آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کیسے آپ نے جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ معاملات کیے، یہ سب چیزیں بن جاتی ہیں عبادات. تنتقل العباد العادات الى العبادات بطریق السنہ، سنت طریقے سے جو انسان کے روز کے کام ہیں وہی بن جاتے ہیں عبادت. نماز پڑھنا فی نفسی عبادت ہے، لیکن کھانا کھانا تو ایک عادت ہے، لیکن وہی کھانا اور وہی سونا، وہی ملاقاتیں، وہی چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہو جائے تو سب کا سب عبادت بن جائے. سبحان اللہ. تو صرف ایک ایسی ذات ہے جس کی اتباع میں انسان کی کامیابی ہے، اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ذات گرامی ہے. تو اس مہینے کو ہمیں کس طرح منانا ہے؟ نمبر ایک، درود شریف کی کثرت. کیا کرنا ہے؟ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے جتنا ہو سکے. علماء لکھا ہے کہ جو آدمی 300 مرتبہ کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کثرت سے کرتا ہے، تکثیر، یعنی کس کو بولیں گے ہم؟ زیادہ عادت، زیادہ نمبر. ایٹ لیسٹ 300 ٹائمز درود شریف جو وہ تو ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ جس کو اور ہمت دی 1000 مرتبہ پڑھے. اس میں آپ کا فائدہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اللہ، تو فائدہ تو آپ کا ہے اس کے اندر، فائدہ میرا ہے اس کے اندر. ایک تو یہ کام کرنا ہے درود شریف کثرت، دوسرے کیا کام کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے طریقے، اپنے کھانے پینے، نماز کا طریقہ. ہم نماز کتنے سالوں سے پڑھتے ہیں، لیکن کیا ابھی ہم نے سوچا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیسے ہے، ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیسے ہے، رکوع کرنے کا؟ یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ سب احادیث کے اندر موجود ہیں. تو ہر ایک چیز. اور میں تیسری بات کہی تھی کہ مطالعہ، کسی ایک سیرت کی، بہت ساری سیرت کی بے شمار کتابیں ہیں اردو زبان میں، انگلش زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں، تو کسی ایک کتاب کا آدمی ضرور مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی میں کم از کم ایک صفحہ اپنے نبی کی سیرت کا ضرور ضرور مطالعہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ.